أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم سورة التغابن آيات 13 تا 15 جب میں سویڈن میں تھا تو وہاں مجھے ایک خاتون کا خط آیا جس کا مفہوم یہ تھا اسی نے لکھی کہ آپ عفو اور مغفرت پر بھی کبھی خطبہ دیں مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ تاثر میں نے قائم کیا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے خاوند اپنے بچوں کے ساتھ معمولی معمولی باتوں پر بھی سختی کرتے ہیں تو اپنی شکایت سے زیادہ ان کو بچوں کا خیال معلوم ہوتا تھا مجھے خیال آیا کہ اس سے پہلے میں بارہا اس مضمون پر خطبات دے چکا ہوں اس لیے ابھی اتنی جلدی ضرورت نہیں ہے مگر چلنے سے ایک رات پہلے واپس آنے سے ایک رات پہلے میں نے ایک رویا دیکھی جو مجھے اس طرح متوجہ کر گئی کہ ضرورت ہے اور وہ رویا یہ تھی کہ میں حضرت مسلم علیہ السلام کی ایک کتاب کا درس دے رہا ہوں اور آخری حصے پہ پہنچا ہوں اور وہاں پہنچ کر جو بات میں بیان کرتا ہوں کہ اس سے پہلے مسیح علیہ السلام بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک تم حضرت مسیح علیہ السلام کا مزاج نہیں سمجھو گے آپ کی تحریرات کا حقیقی مفہوم پا نہیں سکتے اور یہ تکرار نہیں بلکہ اصرار ہے اور اس پر رویا ختم ہو گئی باقی باتیں میں نے آنکھ کھلنے کے بعد سوچی تو میں حیران رہ گیا کہ جو بات میں سوچ رہا تھا کہ میں تکرار ہوگی اگر میں یہ باتیں کروں گا دوبارہ اسی میرے وہم کا جواب مجھے رویا میں دیکھ بتایا گیا ہے کہ بعض باتیں بار بار اس لیے ضروری ہیں کہ ان پر اصرار کیے بغیر لوگ سمجھتے نہیں بس تکرار وہ چیز ہے جو سمجھ میں آ چکی ہو اور پھر بے وجہ انسان اسے دہرائے, اور اصرار وہ ہے کہ ایک بات بار بار کہی جائے اور کوئی نہ سمجھے, اور پھر سمجھایا جائے اور پھر نہ سمجھے اور پھر سمجھایا جائے, یہاں تک کہ انسان بلاغ کا حق ادا کر دے. اس رویا کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ لازماً میں اس کی طرف پھر توجہ دوں گا, اور یہ آیت کریمہ جو آج کے لیے منتخب ہوئی ہے, یہ معین طور پر تو میں نہیں کی تھی, مگر پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو جو میں نے بتایا کہ اس مضمون پہ آیت چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ وہ آیت چنی جو انہوں نے وہ آیت چنی جو بین ہی اس مضمون پر صادق آ رہی ہے, اور سب سے پہلی آیت بلاغ کے مضمون کو کھول رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, بس اگر تم پھر جاؤ گے, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو یاد رکھو ہمارے رسول پر تو اس کے سوا کچھ فرض نہیں ہے کہ خوب کھول کھول کر بات کو بیان کر دے. تو بلاغ المبین کا وہی مفہوم ہے جو رویا میں اسرار کا مفہوم مجھے سمجھ آیا تھا, کہ جب تک بات کھل نہ جائے ویسی انسان وہ بات کہتا چلا جائے. اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بین یہ طریق تھا, جب تک ایک مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھا نہ لیتے, یہاں تک کہ بسا اوقات دوبارہ پوچھتے بھی تھے کہ بتاؤ تمہیں کیا سمجھ آئی ہے, اس وقت تک اس بات کو دہراتے تھے. اور بہت سی ایسی نسائیں ہیں جو کثرت سے دہرائی گئی ہیں, اور اس پہلو سے ذکر میں جو زور ہے نصیحت کر اور کرتا چلا جا, وہ بلاغ المبین ہی کا ایک پہلو ہے. پس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں بھی تکرار فرمائی ہے بظاہر وہ تکرار نہیں ہے بلکہ اصرار ان معنوں میں کہ جب تک وہ بات سمجھ نہ آئے میں نہیں چھوڑوں گا. بس اس آیت کے حوالے سے وہ مضمون اور بھی زیادہ کھل گیا اور روشن ہو گیا جو رویا میں مجھے دکھایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر مومن توکل کرتے ہیں. پہلی بات تو ضمناً یہ بتانی ضروری ہے کہ اس آیت کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے. اس کا اس پہلی آیت کے آخری حصے سے تعلق ہے, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمارے رسول پر تو صرف کھول کھول کر بات کو پہنچا دینا تھا جو اس نے پہنچا دی, لیکن تمہارے پھر جانے سے اسے نقصان کوئی نہیں پہنچے گا. یہ وہ مضمون ہے جس کو اگلی آیت نے اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہی خدا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں, اور محمد رسول اللہ کا خدا وہی ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے. بس تمہارے چھوڑنے سے محمد رسول اللہ کو کیا فرق پڑے گا, انہوں نے بات کھول دی, اپنا فرض ادا کر دیا, اب اگر تم پھرتے ہو تو ایک کوڑی کا بھی فرق, ایک ذرہ بھی فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑے گا, کیونکہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور تم بھی یہی رنگ اختیار کرو, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, بس چاہیے کہ مومن خدا ہی پر توکل کیا کریں, جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو تمام تر توکل اپنی نصیحت پر نہیں بلکہ اللہ پر تھا. اور یہ توکل علی اللہ کا مضمون دعاؤں کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے, اور اس تعلق میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نصیحت موجود ہے. ایک ماں باپ ایک باپ کے متعلق جب اس سختی کی اطلاع ملی کہ بہت سختی کرتا ہے, تو آن حضور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسے شرک قرار دیا, سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور اللہ لا الہ الا ہو کا مضمون جو ہے یہ توحید کی طرف جو غیر معمولی توجہ دلائی گئی ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ بلاغ تمہارا کام ہے اور زبردستی تمہارا کام نہیں ہے. اور اگر تم یہ سمجھو گے کہ تم زبردستی کسی کو ٹھیک کر دو گے تو یہ شرک ہے. اور یاد رکھو اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے, تمہیں کبھی بھی خدائی طاقتیں نصیب نہیں ہو سکتی, تم اپنی مرضی سے کسی کو بدل نہیں سکتے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی مضمون اس موقع پر جو ایک شکایت سے تعلق رکھتا ہے, یہ ایک شخص جو ویسے تو علیہ السلام پر ایمان لانے والے بظاہر ایک بزرگ صحابی تھے مگر ان کے دل میں کوئی ایسا رکھنا تھا جس کی اصلاح ضروری تھی. وہ اپنی اولاد پر بہت زیادہ سختی کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ تم مشرک ہو اگر یہ کام کرتے ہو, تم سمجھتے ہو تم خود ٹھیک کر لو گے, یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے دعا پہ زور دو. اور یہ جو اگلا آیت کا حصہ ہے, وعلی اللہ فلیتوکل المومنون, کا مطلب یہ ہے کہ جب صحاب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصیحت سے اثر لینے کی بجائے پیٹھ پھیر کر چلے جاتے تھے تو ان کو پھر بھی اس حال میں چھوڑا نہیں کرتے تھے, اپنی نصیحت کے اثر انداز ہونے کے متعلق اللہ پر توکل فرمایا کرتے تھے اور اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتا تھا. اور جہاں بلاغ بظاہر ناکام رہا وہاں توکل اللہ کامیاب ہو جاتا تھا, کیونکہ اصل تو وہی معبود ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. تو کتنا عظیم الشان مضمون ہے جو اس ان آیات میں ایک ترتیب کے ساتھ ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. فرمایا اللہ پر توکل کرو, رسول اللہ کا بھی یہی طریق تھا کہ اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ کر جانے والوں کو اس طرح ترک نہیں فرما دیتے تھے کہ اب ان کا معاملہ خدا پر اب میں چھوڑتا ہوں ان کو, بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اپنے بلاغ کے کامیاب ہونے سے متعلق خدا کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اب یہ بھی وہی مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم کامیابی کے راز کے طور پر بیان فرمایا. وہاں بلاغ کو نہیں پیش کیا, وہاں دعا اور توکل اللہ کو پیش کیا ہے. آپ کو جو آخری عظیم کامیابی نصیب ہوئی ہے وہ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے توکل, اللہ تعالیٰ پر ذات پر جو توکل تھا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب آپ نے دعائیں کی ہیں تو ایسی دعائیں کی ہیں کہ خدا تیرے سوا آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس دنیا میں, اور تو ہی ہے جو انقلاب برپا کرے گا. اور جب ایسی دعائیں کی تو اللہ نے انقلاب برپا کر دیا, اور وہ انقلاب ایک عظیم معجزہ ہے جس کی کوئی مثال نبوت کی تاریخ میں آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی کہ کوئی نبی وفات نہ پائے جب تک کہ اپنی ساری قوم کی کایا نہ پلٹ دے, وہ قوم جو اس کی خون کی پیاسی ہو, جو شرک میں انتہا درجے تک ڈوب چکی ہو. کسی کے علم میں کوئی مثال ہے تو لا کے تو دکھائے, اس کی پسنگ مثال بھی کہیں, اس کے پسنگ کی مثال بھی ساری دنیا میں مذہبی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی, ایک محمد رسول اللہ. تو جیسا اللہ ایک ہے, اللہ پر توکل کرنے والا بھی دراصل ایک ہی تھا, یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی کوئی مثال تاریخ انبیاء میں سے اور ایسی دکھائی نہیں دیتی. درجہ بدرجہ سبھی توکل کرنے والے تھے, درجہ بدرجہ سبھی نے دعاؤں کو فیض پایا, مگر کسی کی دعائیں ایسی ثابت نہیں جس نے ساری قوم کی کایا پلٹ دی ہو سوائے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. پھر خدا تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے اس نصیحت کے مضمون کو اپنے گھر اور ماحول پر اطلاق کرتے ہوئے, مت یہ قاعدہ کلیہ ہے, یہ ازلی ابدی راز ہیں نصیحت کی کامیابی کے. تم بھی ان کی طرف توجہ کرو اور گھر سے بات شروع کرو, اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے خونی اقربا تمہارے ہیں, جس طرح چاہو ان سے سلوک کر لو. جو اصول خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اگر تم نے ان کو نظر انداز کیا تو تمہاری اپنی صلح سے تمہارے دشمن پیدا ہو سکتے ہیں. بس یہی وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ تم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کرو, اپنا دشمن نہ بناؤ, کیونکہ تم ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. کیوں غور نہیں کرتے, کیوں فکر نہیں کرتے, تمہاری اپنی بیویاں, تمہاری اپنی اولاد تمہاری دشمن ہے, یعنی ہو سک ان میں سے تمہاری دشمن ہے. مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے بد نصیب ہیں کہ گویا ان کی بیویاں بھی ان کی دشمن ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں, اور ان کی اولاد بھی ان کی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ان کی غلط نصیحت اور غلط تربیت کے رنگ کی وجہ سے. چنانچہ اس یہ کہنے کے بعد, یہ تنبیہ کرنے کے بعد فاذروہ, ان کے معاملے میں احتیاط سے کام لو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اب تین طریق ہیں نصیحت کے, اپنے گھر میں بھی وہی استعمال کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری غلطیوں سے بھی مغفرت کا سلوک فرمائے گا اور کوئی بد اثر ان کا تمہاری اولاد پر نہیں پڑنے دے گا. لیکن لازم ہے تم پر کہ اس طریق کو اختیار کرو جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا ہمیشہ کا طریق تھا, بین یہی طریق تھا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, عفو سے کام لو. اگر تم عفو سے کام لو اور صفا سے کام لو اور مغفرت سے کام لو, یہ تین کیا چیزیں ہیں؟ بظاہر تو عفو اور صفا کو ایک ہی معنوں میں سمجھا جاتا ہے, یعنی درگزر, اور ایک ہی سا ترجمہ بھی ملتا ہے, مگر ان میں فرق ہے. اور اصل معنی عفو کا ہے کہ اس طرح نظر انداز کر دینا ایک چیز کو گویا ہے ہی نہیں, گویا موجود ہی نہیں تھی. یعنی ابتدا میں بچوں کی غلطیاں, بیوی کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن تم یوں سلوک کیا کرو گویا تمہیں دیکھی نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں لگا, اور ان کو کچھ سہولت اور آسانی دو. ورنہ ہر وقت جو مرد گھر میں سوار رہے, گھر پر سوار رہے گا, اس سے تو زندگیاں وبال ہو جائیں گی, عذاب بن جائیں گی. ہر وقت دیکھ رہے, ہر وقت نیم نیخ نکالنا, ہر وقت نقائص ڈھونڈنا, یا نہ بھی ڈھونڈے تو نظر آئی جاتے ہیں. تو فرمایا جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں ان کو, ان پر لازم ہے کہ عفو سے کام لیں. اکثر ایسا وقت گزاریں کہ گویا ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز میں نہیں, وہ بدخلقیاں, وہ معمولی معمولی باتیں جو آغاز میں ہلکے طور پر ظاہر ہوا کرتے ہیں, یعنی ابھی جرم نہیں بنتی, اور بعض خطائیں ہیں, برتن گر کے ٹوٹتا ہے, ٹھوکر لگ جاتی ہے کسی چیز سے, کسی چیز کو نقصان پہنچ جاتا ہے, کھانا دیر میں پکا, روٹی جل گئی, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گھر کے روزمرہ کے معاملات ہیں جن میں عفو لازم ہے. انسان اس طرح دیکھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, کچھ دیکھا ہی نہیں, اس طرح سنے جیسے کچھ سنا ہی نہیں, یہ عفو کا معنی ہے. ایک شاعر کہتا ہے نگاہوں سے متعلق کہ وہ دیکھتے مجھے یوں ہیں کہ دیکھتے ہی نہیں. اس طرح عفو کی نظر ڈالتے ہیں گویا نہیں دیکھ رہے. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنے کا ہی انداز تھا, اور حضرت مسلم موعود کا ہمیں پتہ ہے بچپن سے یہی دیکھا کہ لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے اور دیکھ سب کچھ دیتے تھے. تو قرآن کریم نے جو عفو کا مضمون بیان فرمایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بے وقوف ہو اور غافل ہو. غفلت کا مضمون ایک بالکل الگ مضمون ہے جس کو قرآن کریم الگ ایک موقع پر اٹھاتا ہے. یہاں علم کے باوجود اپنے دل کی کشادگی کی وجہ سے, وسیع حوصلے کی وجہ سے اس طرح رہو جیسے تم نے کچھ نہیں دیکھا. برتن ٹوٹا ہے, آؤ گیا تمہیں آواز ہی نہیں آئی, کسی جگہ کوئی داغ دھبا لگ گیا ہے, کوئی کھانا جل گیا ہے, تو دس دنوں میں پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ وہ روزمرہ کا گھر کے معاملات میں بیوی اور بچوں سے سلوک ہے جو عفف کہلاتا ہے. اور یاد رکھو عفف کے نتیجے میں گناہوں اور جرائم کی حوصلہ افزائی نہیں ہوا کرتی. عفف کے نتیجے میں ایک شرم اور حیا پیدا ہو جاتی ہے. اور جو بچے ہیں یا بیوی ہیں وہ آخر سمجھ ہی جاتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ عفو ہو رہا ہے. اور عفو کے نتیجے میں کبھی بھی گناہ بے دھڑک اور بے حیا نہیں ہوا کرتے, آنکھوں میں ایک شرم پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ شرم دونوں طرف ہوتی ہے. بس یہ عفو کا مضمون ہے جس کو گھروں میں جاری کرنا لازم ہے. اس کے بغیر گھروں میں پاکیزہ فضا پیدا نہیں ہو سکتی. بعض عورتوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ ایک دفعہ میری موجودگی میں ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا کہ ایسا دھوتر ماروں گی کہ منہ تیرا ادھر پھر جائے گا. اب وہ اور بھی تھے اس لیے اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ کیا بات کہہ گئی ہے. بڑی بدتمیزی ہے, بڑی بدخوفی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورت کی ماں ایسی تھی. اب یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اپنے گھروں میں تم بدرسمیں ڈال دو گے تو وہ بدرسمیں آگے تمہاری نسلوں تک پہنچیں گی اور آئندہ نسلوں کو بھی خراب کریں گی. اور بدخلقی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑا کرتی. جن خاندانوں میں ماں باپ کی بدخلقی اثر انداز ہو جائے, نسل بعد نسل وہ بدخلقی چلتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ اس پر فخر کرتے ہیں. بہت سے بدتمیز مرد جو عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری شان ہے, ہمارے ماں باپ بھی اسی طرح ہمارا کیا کرتا تھا. اور بعض عورتیں جب بدتمیزیاں کرتی ہیں تو کہتی ہیں ہماری ماں بھی اسی طرح کیا کرتی تھی. جن کی مائیں بدتمیز ہوں اور اپنے خاوند کے سے سامنے زبان کھولنے والی ہوں ان کی عورتیں پھر ان کی لڑکیاں اس پر فخر کر کے اس طریق کو آگے بڑھاتی ہیں کہ خبردار جو ہم سے ایسی بات کی, ہم ایسی کپتیاں یہ کریں گے وہ کریں گے. اور ایک ایسا جھوٹا اور بےمانی فخر ہے جس سے ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. آپس کے تعلقات میں ایسا زہر گھل جاتا ہے کہ ایسے ماحول میں زندگی بسر کرنا ہے, جہنم کے ماحول میں زندگی بسر کرنا ہے. بس مرد ہو یا عورت ہو اس کو اپنی نگرانی کرنی چاہیے اور عفو میں پناہ لینی چاہیے. اور جو عفو میں پناہ لے وہ بد اخلاق ہو ہی نہیں سکتا. عفو آغاز ہے حسن خلق کا. دیکھی ہیں نظر پھیر لی, خیال کیا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. مگر اس کے بعد پھر فرمایا وہ تصفحو. اب تصفحو کا ایک معنی بالکل عفو سے ملتا ہے اور اسی لیے ترجمہ کرنے والوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. صفن کا مطلب ہے صاف کر کے, گویا ہے ہی نہیں, ایسا مٹا ڈالو گویا نہیں ہے. عفت الدیار و محلوہا و مقاموہا. شہر اس طرح مٹ گئے کہ نہ ان کا عارضی ٹھکانے کا نشان رہا نہ ان کے مستقل ٹھکانے کا نشان رہا. اور عرب شعرا نے عفو لفظ کو انہی معنوں میں بڑے اچھے اچھے شعروں میں استعمال کیا ہے, یعنی کلیت مٹ جانا. لیکن عفو کا وہ مضمون جو یہاں اطلاق پاتا ہے وہ اور ہے, اور وہ عرب لغت کھول کر بیان کرتی ہے. عفو سے جو مراد یہاں اطلاق پا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کو تھوڑا سا ڈانٹو اور کچھ خفگی کا اظہار کرو. تو کبھی کبھی جب یہ دیکھو کہ تمہاری عفو نے کام نہیں کیا تو صفن جمیل, صفن صفا سے کام لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کچھ ناراضگی کا اظہار کرو. اور صفا کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی ایک اعلیٰ درجے کا انتخاب ہے اس موقع کے لیے, کیونکہ صفا اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی سے کچھ دیر کے لیے ناراضگی کی وجہ سے منہ پھیر لے, یعنی چھپانے کے لیے نہیں بلکہ اس اظہار کے لیے کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے کہ اب میں ویسا پیار کا تعلق تم سے نہیں رکھ سکتا جو پہلے تھا. یہ نظریں جو ہیں, یہ نظر پھیرنا اور ہے اور افف کی نظریں پھیرنا بالکل اور ہے. اور چونکہ معنی ملتے ہیں اس لیے ترجمہ کرنے والے زیادہ باریکی میں اگر نہ جائیں تو ایک ہی جیسا ترجمہ کر دیتے ہیں جو درست نہیں ہے. افف میں نظر انداز کرنا درگزر کے معنوں میں, ان معنوں میں کہ گویا کوئی واقعہ نہیں ہوا, آپ دیکھ رہے ہیں اپنے حوصلے کی وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں. سفن کا مطلب ہے, بعض دفعہ بچے جب ایسی حرکت کریں جو ناپسندیدہ اور کرتے رہیں, آپ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں ان معنوں میں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری طرف وہ پیار اور شفقت کی توجہ نہیں رہی. اور یہ چیز اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسے انگریزی میں ریپروف کہتے ہیں, یعنی ایسے رنگ میں سرزنش کرنا کہ جو سزا کے معنی تو نہیں رکھتے لیکن لفظوں میں یا طرز سے وہ غلطی کرنے والے کو احساس دلا دیتی ہے کہ ہم سے کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ اب ہم ویسے پیار کے مستحق نہیں رہے, توجہ پھر گئی ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم اصلاح کا طریق ہے جس کو قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقی میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی عورت کپت کرنے والی ہو, لفظ پنجابی ہے لیکن ہے بڑا زبردست اس لیے میں استعمال کرتا ہوں اس کو بے دھڑک, لیکن فساد برپا کرنے, بات بات پر بدتمیزی کرنے والی, آگے سے اٹھ کھڑی ہونے والی, تو فرمایا اس کو نصیحت کرو اور پھر اسے کچھ عرصے کے لیے علیحدہ اپنے بستر میں چھوڑ دو. اب وہ علیحدہ چھوڑنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سمجھے کہ مجھے میرا کچھ اس نے دیکھا ہی نہیں, میرا نفس اس کو پتہ ہی نہیں چلا, بلکہ یہ اعراض ایسا ہے جس سے بڑی وضاحت کے ساتھ جرم کرنے والے اور خطا کرنے والے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے, اب اس کا تعلق اثر انداز ہو گیا ہے. اگر میں ایسی باتیں پھر کروں گی یا کروں گا تو مجھے اس سے وہ شفقت نصیب نہیں ہو سکتی جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو یہ عفو کے بعد صفا ہے. چنانچہ صفا میں یہ بھی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان ناراضگی کے اظہار پر اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بری بات آپ دیکھتے ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں, صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ناراضگی کا اظہار ہے, گو سختی اس میں نہیں پائی جاتی. چنانچہ اگر کوئی بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے دین کے متعلق تو وہاں دراصل صفا کا معنی ہی ہے جو مضمون بیان ہوا ہے, ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ, یعنی محسوس ہو ان کو کہ ہماری یہ حرکت اس شخص کو پسند نہیں آئی. اس کے بعد بھی اگر ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جو قابل سرزنش ہے تو پھر مغفرت کا خانہ کھلا رہ جاتا ہے. اور بعض باتوں میں اظہار ناراضگی کے بعد بھی مغفرت ہوتی ہے, اور ان معنوں میں صفا کے بعد مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ناراضگی کو پھر اتنا لمبا نہ کرو کہ تعلق ٹوٹ ہی جائے, ایسا نہ ہو کہ رشتہ وداد ہی قطع ہو جائے. کچھ حوصلہ دکھاؤ پھر اور واپسی کے سفر کے لیے مغفرت سے کام لو. تبھی خدا تعالیٰ جب بعض اپنے بندوں کا پیار سے ذکر کرتا ہے کہ ان سے یہ خطا ہوئی یہ خطا ہوئی تو پھر مغفرت کا مضمون ہمیشہ اس کے بعد آتا ہے. اور مغفرت کے مضمون سے پہلے جب خدا کا دل مائل ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کہ اس سے میں پیار کروں, تو اس کو خود دعائیں سکھاتا ہے اور خود اس کو طریق بتاتا ہے کہ یہ باتیں کرو پھر مجھے تم بہت اچھے لگو گے, پھر میں تمہاری طرف لوٹ آؤں گا. اور اس کے لیے کوئی بہانہ ہونا چاہیے, ورنہ بعض لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ناراض ہوئے ہیں, واپسی کا راستہ ہی نہیں یاد آتا نہیں ہے, دل چاہے بھی تو آپس میں ایسی اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے, کہتے ہیں اب دوبارہ ہم کس منہ سے بات کریں گے, اور اس کے نتیجے میں لمبے عرصے تک بعض دفعہ جدائیاں پڑ جاتی ہیں. میرے علم میں جب ایسے لوگ آتے ہیں ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ اپنی انا کو توڑو, یہ جھوٹی انا ہے, تم سمجھتے ہو کہ اگر میں نے اب کہا تو میری خفت ہو جائے گی, تو واپسی کے رستے ہر شخص کے اپنی ہر شخص کی اپنی شان اور اپنی حیثیت کے مطابق ہوا کرتے ہیں. اللہ نے واپسی کا رستہ اختیار کیا ہے اور قرآن میں کھول کر بیان فرمایا ہے کہ اس کو بھی تو واپسی چاہیے. ایک بندے سے ناراض ہوا ہوا ہے, دوسری طرف منہ کیا ہوا ہے, بندے کو محسوس ہو گیا کہ مجھے چھوڑ رہا ہے کچھ, وہ التفات نہیں رہا, وہ دعاؤں میں مقبولیت نہیں رہی. خدا کے اظہار کے بے شمار طریقے ہیں جو بندے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اب کچھ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. پھر اللہ واپس آتا ہے, بندہ تو نہیں پھر اس کو پکڑ سکتا. اللہ تو بندے کی پکڑ سے پہنچ سے کہیں بالا اور اس کی رسائی سے بہت اونچا ہے. تو یہ اس کی رحمت کا طریق ہے, خود جھکتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے پھر سکھایا ایسی ایسی باتیں کرو, وہ مجھے بڑی اچھی لگیں گی, پھر میں تجھے معاف کروں گا. تو معافی کے بھی کیسے پیارے رنگ ہیں اللہ کے, خود ہی معافی کے ڈھنگ سکھائے اور پھر معاف کر دیا اور گویا واپسی کا رستہ قائم ہو گیا. بندوں میں بھی کچھ واپسی کے رستے ہوا کرتے ہیں, اور حضرت عبدالعزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ رستے نکالا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب وہ آپ کے اوپر ایک بہت ہی ظالمانہ جھوٹا الزام لگا, آپ نے کچھ عرصہ علیحدگی اختیار کی. جب خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ الزام بالکل جھوٹا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ معصوم, تو آپ نے واپسی کے وقت نرم باتیں شروع کر دی. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اب نرم باتوں کا کیا فائدہ, اللہ نے حکم دیا تو آئے ہو. مگر انسانی فطرت ہے, آپ نے اپنی طرف سے پیار اور نرمی کی باتیں کی, مگر عائشہ صدیقہ سمجھتی تھی کہ تو اللہ کا حکم آ گیا, مجبور ہو گئے ہیں. تو واپسی کے رستے انسان ہمیشہ ڈھونڈا کرتا ہے, اور اپنی زندگی کے تجربوں پر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں. ایک دفعہ جب آپ صفا کا معاملہ شروع کر دیں تو پھر بسا اوقات واپسی میں الجھن پیدا ہوتی ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سے پیارے انداز دکھائے جن سے پتہ چلتا ہے کہ عفو کے لیے یعنی مغفرت کے لیے صفا کے بعد رستہ بنانا چاہیے اور انسان کو واپس لوٹنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انا کو توڑنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا نسخہ بیان فرمایا. بعض دفعہ صفا سچ ہے, ناراضگی حق ہے, لیکن اب اگلا بھی ناراض ہو بیٹھتا, وہ سمجھتا میں سچا ہوں, تو پھر واپسی کا پل قائم کرنا ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سچے ہو کر جھوٹوں کی طرف ضرور اختیار کرو, پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی. یہ جو انا کا معاملہ ہے, انا جو حائل ہو جاتی ہے دوبارہ تعلقات کے قیام کی صورت لیے, اس کو توڑنے کے لیے اس سے اچھا کوئی رستہ نہیں ہے. اور میں نے خود بھی اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے, دوسروں کو بھی استعمال کروایا ہے, بہت ہی اعلیٰ درجے کا نسخہ ہے. یہ نہیں فرمایا سچے ہو کر جھوٹے ہونے کا اقرار کرو. اب سچے ہو کر جھوٹا ہونے کا اقرار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں اور یقین رکھتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں, تو پھر اس کے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح ضرور اختیار کرو, ایک ہی معنی رکھ سکتا ہے, دوسرا معنی اس میں آ ہی نہیں سکتا. اس کا یہ معنی ہو نہیں سکتا کہ سچے ہو تو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جھوٹا کہو. اور کئی لوگوں کو اس فقرے کا مفہوم نہ سمجھ آنے کے نتیجے میں واپسی کا رستہ ہی نہیں پھر یاد رہتا. وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں, ہم کیسے کہیں کہ ہم جھوٹے ہیں؟ یہ نہیں کہنا کہ ہم جھوٹے ہیں, تذلل ایسا اختیار کرو گویا تم جھوٹے تھے, اچھا جو بھی ہے ہمیں معاف کر دو, قصور ہمارا ہی صحیح. اور یہ کہنے کا طریق ہے, یہ تو جھوٹ نہیں ہے. अच्छा छोड़ो इस झगड़े को, जो पुरानी बातें हैं उनसे तूल ना दो, खत्म करो। चलो मैं ही झूठा सही, ये जब कहते हैं मैं ही झूठा सही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने झूठे झूठे रंग में अपने झूठ का इकरार किया है। ये एक तर्ज कलाम है और छोटे छोटे बाल लफ्ज जुबानों में बहुत ही मुफीद और कारामद अल्फाज होते हैं। तो हल्का सा ट्विस्ट दे दें बात को, जो बदी की खातिर नहीं बल्कि नेकी की खातिर हो, तो उससे मामले हल हो जाते हैं। अभी कल ही एक शख्स की तरफ से माफ़ी का ख़त मिला है, जिसने अपनी उम्र का एक लंबा अरसा अखराज में ज़ाया कर दिया इस बहस में कि नहीं मैं सच्चा हूँ इसलिए मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। और हर दफ़ा इसरार, मैंने कहा फिर अगर तुम्हारा ये इसरार है तो बैठे रहो उसी पे। दलाइल और गवाहियां कहती हैं तुम झूठे हो, और तुम्हें इसरार है अपने सच पर, और तुम कहते हो मैं फिर कैसे माफी मांगू। आखिर खुदा ने उसको अकल दी, उसने जब दोबारा माफी मांगी तो जो उमूर आमा के कारकुन उनसे पूछा कि उसी शर्त के साथ मांग रहे हो, उसने कहा नहीं, अब मैंने काफी देख लिया है उसका नुकसान, मैं जो भी हूं मुझे माफ कर दिया। मैं ये बहस छेड़ता ही नहीं कि मैं सच्चा था कि झूठा था, मैंने उसी वक्त उसको माफ कर दिया, क्योंकि कोई किसी को जमात से अलग रखना तो मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ का मुझे होता है। लेकिन अगर कोई गलत जिद पे अटका रहे तो उसकी गलत जिद को तस्लीम करना अफ़ और दरगुजर और मगफरत के तकाजों के अंदर नहीं है, वो इससे बाहर की चीज है। कुरान करीम वमन अफाव असलाह का जो मज़मून बयान करता है उसमें शर्त है कि अफव ऐसी सूरत में तब अफव की तब इजाजत होगी अगर उसके नतीजे में इसलाह हो। अगर उसके नतीजे में गलतियां फैल जाएं और गलत उसूल कायम हो जाएं और फितने पैदा होने शुरू हो जाएं तो फिर अफव की इजाजत नहीं है। इसलिए लोग बाज़ दफ़ा मेरे ही खुतबों के हवाले देकर मुझे मुल्ज़म करते हैं, आपने तो अफव पर इतना खुतबा दिया था मगफरत की, वो बातें की थी, आप भूल गए हैं, आप क्यों नहीं करते मगफरत से काम। हालांकि उनको पता नहीं कि कुरान करीम ने खुदा ताला की हर किस्म की सिफात बयान फरमाई है, वो तमाम सिफात आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जलवागर थी और उनके दरमियान अदल था, उनके दरमियान एक तवाज़ुन था, और उस अदल को कायम रखना लाजिम है। वरना महज मगफरत के नाम पर अगर आप हर बात को नज़रअंदाज करेंगे, हर बात को माफ़ करेंगे, तो उसके नतीजे में गुनाह बहुत ही शोरीदा सर हो जाते हैं, वो बागी होकर सारे मुआशरे को बर्बाद कर देते हैं। तो इन चीज़ों के दरमियान फ़र्क रखें। और तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद नाराज़गियाँ बहुत लंबा अरसा चली हैं, मगर इसलिए कि उन मामलात में आप समझते थे कि खुदा की इजाज़त के बगैर मैं अब मगफरत से काम नहीं ले सकता, जब इजाज़त आई तो फिर आपने वो मकसद से काम लिया। जहाँ ऐसा मामला नहीं था वहाँ आपने बड़े बड़े दरगुजर और अफव और मकसद से काम लिए हैं। तो ये मजामीन ऐसे हैं जो तवाज़ुन का तकाजा करते हैं, अपनी तबीयतों में इन बातों में तवाज़ुन रखिए। बस मगफरत की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर वो ऐसे गुनाह हों जिनसे बख्शिश से काम लेना है, तो फिर अफा के उस मज़मून के बाद जो मैंने बयान किया है उससे अलहदगी के बाद फिर वापस लौटो, फिर माफ़ी करो, माफ़ी दो, और माफ़ी के बाद और भी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाया करती है बसा औक़ात। किसी ने कहा है बड़ा मज़ा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। जंग की अपनी तलखियाँ सही, मगर जंग के बाद जो मिलने का मज़ा है वो फिर बात ही और है। तो मगफरत उस मज़े का नाम है जो कुछ लड़ाई कुछ जंग के बाद इंसान करता है और पहले से भी ज़्यादा ताल्लुक में बढ़ जाता है। इसीलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने इस मज़मून को एक मौके पर इस तरह बयान फरमाया है कि गोया खुदा को गुनाह पे अच्छा लगता है کیونکہ اس کے بعد اس کو مغفرت کا بڑا مزہ آتا ہے. وہ میں نے ایک موقع پہ تفصیل سے سمجھایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, لیکن یہ اپنی جگہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے, اس کو مغفرت کا اس لیے لطف آتا ہے کہ اس کی مغفرت کے نتیجے میں گناہوں کو حوصلہ نہیں بڑھتا بلکہ گناہ مٹتے ہیں اور خدا سے پیار بڑھ جاتا ہے بندے کا. اور یہ وہ حکمت ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں مغفرت کے مضمون کو جتنا بار بار بیان فرمایا شاید ہی کوئی اور مضمون ہو جو اس طرح اصرار اور تکرار کے ساتھ بار بار بیان ہوا ہو. مگر تکرار نہیں بلکہ بلاغ مبین کے طور پر بار بار بیان ہوا ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, بس یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. یہاں دو باتیں ہیں جن پر اس آیت کا اختتام ہے. اول یہ کہ اللہ تو غفور ہے, اگر تم غفور نہیں بنو گے تو اللہ سے تعلق کاٹ لو گے. ادھر اولاد کو دشمن بناؤ گے وہ ہاتھ سے جاتی رہے گی, بیوی جو جس کے لیے جس کو تمہارے لیے سکینت اور راحت قلب کے لیے پیدا کیا گیا وہ تمہارے لیے سکینت اور راحت قلب دینے کی بجائے تمہارے خلاف عناد رکھنے والی ہو جائے گی. اولاد جس پر انسان کی آئندہ نسلوں کی بقا ہے کا انحصار ہے, اس کی اپنی بقا ہے, وہ دشمن کے طور پر باقی رہے گی اور ہمیشہ اس کو بغض اور عناد سے باقی یاد رکھے گی. بعض دفعہ بعض جاہل مرد اتنا زیادہ سختی سے کام لیتے ہیں کہ ان کے اپنے بچے لکھتے ہیں مجھے کہ ان کے مرنے کے بعد ہم دعا کیسے کریں گے, دل سے جھوٹ تو نہیں ہم سے ہوتا, ہم اس مصیبت میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کرو وہ کرو, ان سے زیادہ سے زیادہ منہ بند تو کر لیں گے کہ اف نہیں کہنا, مگر پھر ان کے لیے دعا دل سے کیسے نکلے گی. اور جو لکھنے والے جس لکھنے والے کی میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل سچائی کے ساتھ لکھ رہا تھا, اس نے جس طرح وضاحت کی ایک بالکل عیاں تھا, ایک اس میں کوئی بناوٹ نہیں, وہ بیچارہ سخت مظلوم اور مجبور تھا اور دل چاہتا تھا کہ میں بھی نیک لوگوں کی طرح اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کروں, لیکن اس نے کہا اس نے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ماں پر سختی, بیٹیوں پر سختی, ہم پر سختی, اور ایک دشمن کے طور پر ہمارے گھر میں بس رہا ہے وہ شخص, اور کوئی بھی ایسا موقع ایسا ذریعہ باقی نہیں رہنے دیا کہ ہم اس کے لیے دل میں کسی کونے میں محبت محسوس کریں. تو ادوب بنانا باپ کا کام ہے اپنی اولاد کو, یہ قرآن کریم نے کھول دیا ہے مضمون کہ تمہاری اولاد میں سے, تمہاری بیویوں میں سے, تمہاری اولاد میں سے تمہاری دشمن ہیں. اور کس کے دشمن ہیں؟ جو عفو سے کام نہیں لیتا, جو ترتیب یہ ہے صفا, یعنی عفو سے کام نہیں لیتا, صفا سے کام نہیں لیتا, میں اس کا معنی پہلے بیان کر چکا ہوں, اور مغفرت سے کام نہیں لیتا, اس کی اولاد اس کی دشمن ہو جائے گی, اور پھر خدا کا تعلق بھی کاٹا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, جو ان باتوں میں عفو اور درگزر وغیرہ سے کام نہیں لیتا وہ رحیم نہیں ہو سکتا, اور جو مغفرت نہیں کرتا وہ اس کا غفور سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا. تو دین و دنیا دونوں ہی ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر انسان اس بدتمیزی کی روش پہ اصرار کرے. اور اولاد کو اچھا بنانا اس کا فرض ہے, کیونکہ اگر وہ اس کے بد اخلاقی کے نتیجے میں بری بن کے دنیا میں قائم رہ ہوگی تو صرف یہ سوال نہیں ہے کہ اس سے کاٹی جائے گی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ آئندہ دوسروں کو جو اپنی بدخلقی کا نشانہ بنائیں گے, کیونکہ ہر بچے کا ایک ہی طرح رد عمل نہیں ہوتا. بات تو وہ ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا, تکلیف محسوس کرتے ہیں, بے قراری محسوس کرتے ہیں, دعاؤں کے لیے خط لکھتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ بتائیں ہم کیا کریں, ہم بد بننا نہیں چاہتے اللہ کی نظر میں, مگر بے اختیاری کا عالم ہو گیا ہے, لیکن ایسے کم ہوتے ہیں. अक्सर वो हैं जो उस रंग में रंगीन हो जाते हैं। बाप घर से निकला तो एक बच्चा दूसरे पर फिर तशद्दुद करता है, और माएं फिर बाज दफा उसी रंग में रंगीन हो जाती हैं। सारे घर में दंगा फसाद, एक दूसरे पर बर्तन उछालना, चीजें फेंकना, घर है जो एक फसाद की आमाजगा हो जाता है। और फिर आगे ये नस्लें अगली नस्लों पर बड़े ही जुल्म करने वाली बनती हैं। बहुत से मामलात जो मेरे सामने आते रहते हैं, मुझे साफ पता चल जाता है कि किस माँ बाप की गोद में इस औरत ने परवरिश पाई है, इस मर्द ने परवरिश पाई है, उनकी सारी तारीख इनके अंदर लिखी हुई है जो दोहरा रही है अपने आप को। कितनी नस्लों तक ये बद फल खाएंगे आखिर। इसलिए जरूरी है कि बार बार बलागे मुबीन के जरिए इनको उन पर बात खोली जाए, इसरार किया जाए कि खुदा के लिए होश करो, किसी दिन सोचो तो सही कि तुम क्या हो गए हो, तुमने अपने घर का क्या हाल बना रखा है, और इसके बद नतायज से फिर तुम भाग नहीं सकोगे, और मर भी जाओगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर आने वाली नस्ल तुम्हें बदवाएं देगी। बस इस वजह से जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दर्स वाली रोया थी, उसने मुझे इस पर आमादा किया कि मैं, बहुत ही अहम मसला है, इस पर मैं जोर दूं और बार बार जोर दूं और आपको समझाऊं कि अफ़व और दरगुज़र के बगैर और सफ़ा और मग़फ़िरत के बगैर हम हकीकत में अपनी औलाद की क्या दुनिया में किसी की भी तरबियत नहीं कर सकते। अब मैं चंद अहादीस जितना भी वक्त है वो आपके सामने रखता हूँ, बाकी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के भी इक़्तबास आते हैं, वो आइंदा खुतबे में भी इसी मज़मून को आगे बढ़ाया जा सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बताया कि आपने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन वला अफा रजुल अम मज़लमतिन इल्ला ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़ा। कि आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका से माल में कमी नहीं हुआ करती। ये भूल जाओ बात कि सदके से माल कम होता है, सदके से माल हमेशा बढ़ता है और उसमें बरकत पड़ती है। और ये भी बहुत ही गहरा मजमून है, अपनी ज़ात में अलग तफसील का मोहताज है। बाज़ दफ़ा मैंने इस पर रोशनी डाली, मगर बाज़ दफ़ा फिर भी इसे बताना पड़ेगा कि एक तरीक सूद के ज़रिए माल बढ़ाने का है, एक कर्ज़ हसना खुदा को देने के ज़रिए माल बढ़ाना है, एक सदक़ात के ज़रिए माल का बढ़ाना है। और ये सारी बातें अपनी जगह सच्ची हैं कि सूद के ज़रिए नहीं बढ़ता बल्कि उस पर नहूसत पैदा होती है। अल्लाह को कर्ज हसना देने से लाजिमन बढ़ता है, और गरीब की मदद करने से, ज़रूरतमंद और मोहताज का ख्याल रखने से माल में ज़रूर बरकत पड़ती है। लेकिन ये चूँकि ज़िमनी मज़मून यहाँ आया है, इसलिए मैं इसको सरज़ छोड़ता हूँ। अगली बात यह है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान अफ़व से काम ले और खुदा ताला ने उसको इज्जत न दी हो। अफ़व से अगर काम लोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, इज्जत कम नहीं होगी। और ये एक बहुत ही गहरा नफ्सियाती राज है जो हज़रत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम पर खोला। और अमर वाक़या ये है कि वो माँ बाप जो अपनी औलाद से अफ़व का सलूक करते हैं, हमेशा उनकी इज्जत उनकी औलाद के दिल में बढ़ती है। और अफ़व के ज़रिए बाहर सोसाइटी में भी इज्जत बढ़ती है, और कभी अफ़व से इंसान गिरता नहीं। यानी लोग ये नहीं समझते कि इसको क्या पता चलता है, चलो छोड़ो पड़ो इसको। अफ़व में एक वक़ार पाया जाता है। अफ़व के मज़मून में ये बात दाखिल है कि इल्म हो गया है लेकिन देखो हम अपनी आला हौसलगी की वजह से, अपने वसील क़ल्ब होने की वजह से तुमसे एराज़ कर रहे हैं। उसके नतीजे में हमेशा ऐसे शख्स के दिल में इज्जत बढ़ती है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है। हज़रत मुस्लिम माऊद इसकी एक बहुत ही आला पाए की मिसाल थे। حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میں نے بہت قریب سے بار بار دیکھا. عجیب افف کا رنگ تھا, یعنی جانتے تھے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, وہ یوں نظر کرتے تھے وہ دیکھا ہی کچھ نہیں, اور جب دیکھتے تھے تو پھر صف جمیل ضرور ہوتا تھا. جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی, جب ایسے دیکھا کہ نظر آ گیا کس نے دیکھ لیا ہے, پھر اس سے ناراضگی کا اظہار بھی بالکل اسی طرح جیسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ پھر اس سے کچھ دیر کے لیے گویا الگ ہو گئے, نگاہوں میں اجنبیت آ گئی. یہ ہے وہ عفو کا دوسرا طریق, یعنی معنی وہی ہے مگر اور رنگ میں ظاہر ہوتا ہے, یعنی گویا نہیں دیکھا, یعنی اس کو نہیں دیکھا جو توجہ چاہتا ہے ہر وقت, جس کو عادت ہو کہ میرے مجھ پر پیار کی نظر رہے, اس سے نظریں ہٹانا بہت بڑی سزا ہے, اور ریپروف کا معنی اس لحاظ سے اس میں داخل ہو جاتا ہے کہ پھر تم اگر ایسا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عفو سے کام لوگے تو عفو کے نتیجے میں تمہیں کبھی بھی گھٹیا اور چھوٹا نہیں سمجھا جائے گا. اب اس میں ایک اور بڑی عجیب راز کی بات بیان فرما دی, جس کی طرف توجہ دلا کے اب چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے میں اس خطبے کو ختم کروں گا, کہ عفو ہے کیا. وہ عفو جس کے نتیجے میں اولاد بدتمیز ہوتی ہے اور کھل کھیلتی ہے, شرارتیں کرتی چلی جاتی ہے, اس کے نتیجے میں اس اولاد کے لیے کے دل میں ان ماں باپ کی عزت کبھی نہیں پیدا ہوئی. اس لیے عفو پہچاننے کا کتنا عمدہ ذریعہ بیان فرما دیا. فرمایا عفو ہے ہی وہی جس کے ذریعے تمہاری عزت بڑھے. جہاں تم نے عفو کے نام پر خطاؤں سے نظر پھیری ہے اور خطائیں شوخ ہو گئیں اور بچے بدتمیز ہو گئے ہیں, تم بے وقوف ہو جو سمجھتے ہو کہ یہ عفو سے کام لیا جا رہا ہے, تم وہ حد پھلانگ چکے ہو جہاں عفو کی جو عملداری تھی وہ ختم ہو گئی, اس سرحد سے باہر آ گیا ہو. تو ایک ہی چھوٹے سے پیارے فقرے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عظیم الشان نقطہ بیان فرما دیا عفو کی پہچان کا. فرمایا اس وقت تک تمہارا عفو ہے جب تک اس کے نتیجے میں تمہاری عزت بڑھتی. جہاں تمہاری عزت ختم ہونی شروع ہو جائے وہاں عفو ختم ہے. بس وہ مائیں جو اپنے بچوں کو, خاص طور پر جب وہ دوسروں کے گھروں میں جائیں, تو ہر قسم کی کھلی چھوٹی دیتے ہیں, دوڑی پھرتے ہیں, آوازیں نکالتے, چیخیں مارتے, بدتمیزی کے اظہار, اور ان کے ہنسنے کی طرز میں بھی بدتمیزی پائی جاتی ہے, اور جو میزبان ہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کے بچے حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور ماں بیٹھی ہے بحث, پرواہی کوئی نہیں, اور وہ پھر ان کی قیمتی چیزیں, انہوں نے سجاوٹ کی چیزیں رکھی ہیں, اٹھا کے وہ پھینکی, کوئی شیشہ توڑ دیا بہت قیمتی, کوئی اور چیز کو کسی کو نقصان پہنچا دیا, اور ماں بس بڑا شرارتی ہیں ایسا نہ کرے کر. اور ایسا بچہ ضرور ماں سے بدتمیز ہوتا ہے, یہ میرا تجربہ ہے, ایک دفعہ بھی میں نے اس بات کو غلط نہیں دیکھا. ایسی مائیں جو ڈھیل دیتی ہیں ان کی عزت گر جاتی ہے اور ذلیل ہو جاتی ہیں وہ, اور وہ اولاد پھر ان پر بھی تحکم کرنے لگتی ہے. یہ مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یاد رکھو عفو سے عزت کم نہیں ہوا کرتی, بلکہ خدا ہمیشہ ایسے شخص کی عزت بڑھاتا ہے. جہاں کم ہوتی دیکھو گے وہاں تم عفو کی حدیں پھلانگ گئے, اس لیے لازم ہے تم پر کہ تم اپنی نگرانی کرو اور عفو کی حد سے باہر نہ نکلو. بس میں امید رکھتا ہوں کہ ان مظلمتن, لفظ تھا جو میں بھول گیا تھا بیان کرنا, مظلمتن سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی باتیں جس سے تم پر کچھ ظلم ضرور ہوا ہے, تمہارا نقصان ضرور ہوا ہے اور تکلیف کا موجب بنا ہے. کوئی عام روزمرہ جو باتیں ان میں عفو تو اور چیز ہے, مگر یہ وہ اس موقع کی باتیں جیسے کہ مثالیں بیان کی تھیں کہ تھوڑا بہت تھوڑا نقصان پہنچا دیا. اب جو باہر کے بچے آپ کے ہاں آتے ہیں ان سے بھی انسان عفو سے کام لیتا تو ہے, مگر اگر وہ عفو کا کام آپ کو نقصان سے بچا نہ سکے اور آپ کی عزت بھی کم ہو تو پھر وہاں بھی عفو سے کام لینا جائز نہیں ہے. دوسرے ماں کے بچے پر سختی نہ کریں, اس کو ماریں نہیں, مگر سفن جمیل کا حکم تو اس کے بعد اس آپ پر لازم صادق آتا ہے کہ سمجھائیں ماں باپ کو, کیونکہ صفا میں صرف اعراض کر کے ناراضگی کا اظہار نہیں بلکہ لفظوں میں ناراضگی کا اظہار بھی لغت کی روح سے لفظ صفا میں داخل ہے, تو سمجھانا چاہیے اس کی ماں باپ اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو جو بھی ساتھ ہو کہ دیکھو تمہارے تم بچوں سے ٹھیک سلوک نہیں کر رہے, یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور تکلیف دہ بات ہے. اس میں سزا دینے کا مفہوم نہیں ہے, مگر اظہار ناپسندیدگی اس رنگ میں کہ دوسرے کو محسوس ہو کہ غلط بات ہو گئی ہے. تو اس طرح اپنے معاشرے کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں تو گھر میں اگر تربیت اچھی ہو جائے گی تو یاد رکھیں پھر آپ ایک دنیا کی مربی قوم کے طور پر ابھریں گے, اور ایسی قوم جو ان نصائح پر جو گھر سے شروع ہوتے ہیں ہوتی ہیں اور بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں جو ان سے فائدہ اٹھاتی ہے اس کے مرتبے بہت بلند ہو جاتے ہیں. اور زیادہ اللہ کا جو مضمون ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ عزت دیتا ہے, یعنی بات تو نفسیاتی ہے مگر اللہ کی طرف عزت کو پھیر دینا دو باتوں کو ظاہر کرتا ہے. ایک تو یہ کہ قانون قدرت ہے, خدا کا بنایا ہوا قانون ہے جو ضرور عمل دکھائے گا. ایسی صورت میں اگر عفو سچا ہے تو تم ضرور اس کے نتیجے میں زیادہ عزت کے ساتھ یاد کیے جاؤ گے, عزت کے ساتھ تم سے سلوک کیا جائے گا. لیکن اس سے بڑھ کر مضمون یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کی پھر کوئی حد نہیں رہتی, وہ اس کے مرتبے کو جتنا چاہے بڑھائے بڑھاتا چلا جاتا ہے. بس میں ایک محض ایک نفسیاتی رد عمل کے طور پر نہیں بلکہ اگر تم خدا کی خاطر ایسا کرو گے, اگر اللہ کے خوف اور اس کی محبت کے نتیجے میں ایسا کرو گے تو پھر تمہاری عزتیں ضرور دنیا میں بڑھیں گی. اور یہ وہ مضمون ہے جو ساری عالمگیر جماعت سے ان معنوں میں تعلق رکھتا ہے کہ اگر وہ گھر میں عفو سے کام لیں گے تو خدا محض گھر میں آپ کو جزا دینے کا پابند نہیں ہے, اللہ کی جزا تو پھر گلیوں شہروں ملک ملک پھیلتی ہے اور وہ کسی حد بندی کی پابند نہیں ہے. اس لیے یہ جماعت کی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و رسول اللہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی قرآن و رسول کی روشنی میں کی ہدایت کی روشنی میں نصیحتوں پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر.